أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خوان محترم، چار روزہ ان مجالس کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ مبارکہ فصلت کی 53 آیت کا ایک حصہ ہے. سورہ مبارکہ فصلت خود 54 آیتوں پر مشتمل ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یعنی آخری آیت سے ایک آیت پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آیت آپ کو نظر آئے گی، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا، کہ ان قریب ہم ان کو دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے، آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاق آفاق میں بھی دکھلائیں گے، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر، ان کے اپنے وجود کے اندر دکھلائیں گے، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے روشن ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ انہ الحق، کہ وہ بالکل حق ہے اور اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے برادران عزیز، نشانیاں جن کا ذکر پروردگار عالم نے یہاں پر کیا ہے، اسی کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو کہا جائے گا دلائل وجود، کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کے وجود کے اوپر استدلال کیا جا سکے اور دلیل کو قائم کیا جا سکے. ظاہر ہے کہ میرے مخاطبین ہمیشہ سے نوجوان دوستی ہوتے ہیں، بزرگان جتنے بھی ہیں وہ تو حصول ثواب کے لیے تشریف لاتے ہیں، مگر میں اپنے جوان دوستوں کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ وہ موضوع کہ جس پر قرآن مجید نے بہت زیادہ گفتگو کی، وہ توحید کا موضوع ہے، وجود خدا کا موضوع ہے. پروردگار عالم نے نشانیوں کا ذکر کیا اور قرآن مجید کا ایک تعارف ہی یہ ہے کہ یہ کتاب نشانیوں کی کتاب ہے. اس کا ایک ایک جملہ خود آیت کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں پروردگار عالم نے ان نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے جو اس کائنات کے اندر، آفاق کے اندر، یونیورس کے اندر موجود ہیں. ہم میں سے ہر ایک ایک مرحلے پر نہیں ہوتا، بچپن میں انسان ایک مرحلے پر ہوتا ہے، جوانی میں انسان دوسرے مرحلے پر ہوتا ہے، بڑھاپے میں انسان ایک تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے، پھر جوانی کے اندر بھی انسان ایک ہی مرحلے میں نہیں ہوتا، یعنی ہر جوان جوان ہونے کے بعد بھی مختلف مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، ہر بزرگ بزرگ ہونے کے بعد بھی مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے. بچپن کا بھی عالم یہی ہے کہ ایک بچہ بچپنے میں جس مرحلے پر ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بچہ اپنے بچپنے میں اسی مرحلے پر ہو. ہر ایک انفرادیت رکھتا ہے، ہر ایک یونیکنیس رکھتا ہے، اور اپنے اپنے ضرب کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ایک سفر ہے جو وہ طے کر رہا ہے. یعنی ایک سفر تو وہ ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کہاں جا رہا ہے، مگر ایک وہ سفر ہے کہ جو اندرونی طور پر، روحانی طور پر بھی وہ طے کر رہا ہوتا ہے، چاہے آنکھوں سے وہ منتقل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، مگر روحانی اعتبار سے اس کا یہ سفر جاری اور ساری رہتا ہے۔ پروردگار عالم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ سنوریہم، ہم ان کو دکھلاتے ہیں، دکھلاتے رہیں گے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس کو متوجہ کیا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، جی نہیں۔ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سلسلہ کہ جو مسلسل جاری اور ساری ہے۔ ہم دکھلا رہے ہیں، ہم دکھلاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ جو دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے واضح ہو جائے۔ یعنی جو طے کر کے بیٹھا ہے کہ میں آنکھیں بند کر لوں گا اور ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کروں گا، وہ آنکھوں کے باوجود نگاہ قرآن میں نابینا ہے، وہ اندھا ہے۔ پروردگار عالم پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس کو لاسٹ کیس کے طور پر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ، کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ یعنی اب ہوتا یہ ہے کہ منظر سامنے ہے، مگر اس منظر کے ذریعے سے جو پیغام دینا مقصود ہے وہ پیغام سمجھنا نہیں چاہتا۔ پھر یہ دن کی روشنی میں بھی دیکھ کر مکر جاتے ہیں، پھر یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے برادران عزیز، جو جان بوجھ کر انکار کرنا چاہے وہ اس آیت کا مخاطب نہیں ہے۔ مخاطب وہ ہے کہ جو واقعاً غور و فکر کے ذریعے سے حق اور حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، ورنہ جس نے طے کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانے گا، وہ دن کی روشنی میں ہاتھوں پر بلند دیکھتا ہے، مولائیت کا اعلان سنتا ہے، پھر بھی انکار کر دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب آئیے ذرا سا اس کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے اس موضوع کو بہت ایلیکوینٹلی ڈسکس کیا ہے، اور کتاب کا نام بھی ہے معرفت خدا۔ انٹرنیٹ پر آن لائن یہ اویلیبل بھی ہے، یعنی ہمارے وہ دوست جو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروردگار عالم کی معرفت کا معاملہ ہے، جن کے لیے پروردگار نے نشانیوں کے پورا سلسلہ رکھا ہے، اسی کو الیبریٹ کرتے ہوئے ایک جگہ پر حضرت علامہ نے یہ کہا، وہ کہنے لگے کہ میرے سامنے یہ موضوع لا کر رکھا گیا کہ اس موضوع پر آپ کو تقریر کرنی ہے۔ اور وہ موضوع کیا تھا؟ تو موضوع یہ تھا کہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ۔ کائنات، یہ کائنات حادثہ ہے یا یہ منصوبہ ہے؟ تو علامہ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ موضوع وہی پرانا ہے، لفظ بدلی ہوئی ہیں۔ یعنی موضوع وہی ہے، خدا ہے یا خدا نہیں ہے، وجود خدا وہ موضوع ہے، مگر بس لفظوں کو بدل دیا ہے کہ کائنات حادثہ ہے یا کائنات منصوبہ ہے۔ یعنی اگر کائنات حادثہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، اور اگر کائنات منصوبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود خدا ثابت ہے۔ اور اگر آج کے زمانے میں آپ لفظوں کو تلاش کریں تو اب لفظ کیا بن گئے؟ کہ یہ پوری کائنات، اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے یا یہ ایکسیڈنٹ ہے؟ یعنی حادثہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، اور اگر منصوبہ ہے تو اسی کے لیے آج کل جو لفظ استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیزائن کرنے والا ڈیزائنر بھی موجود ہے، اور جب آپ ڈیزائنر تک پہنچ گئے تو بس لفظ بدلی ہوئی ہیں۔ اسی ڈیزائنر کو اصطلاح کے اندر خدا کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے۔ تب اس کے بعد جو ان کا استدلال اور ان کا تھیسس ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے سوال کیا کہ اگر کسی چیز کو منصوبہ کہا جاتا ہے تو معیار کیا ہے، اور اگر کسی چیز کو حادثہ کہا جاتا ہے تو معیار کیا ہے؟ اگر وہ معیار ہم کو سمجھ میں آ گیا تو اس کائنات کے بارے میں طے کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ کائنات حادثہ ہے یا یہ کائنات منصوبہ ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا کہ اگر وہ معیار ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ زحمت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ حادثہ اور منصوبہ، معیار، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ذرا ان دو مثالوں کے اوپر توجہ کریں، خاص طور پر میرے نوجوان دوست مجھے ایک بات بتائیے۔ پہاڑ، زمینیں آپ نے کھودنا شروع کی ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، تو باقاعدہ فن اور باقاعدہ سبجیکٹ بن چکا ہے، سائنس کی ایک پوری برانچ ہے کہ جو اسی کو ڈسکس کرتی ہے کہ جو ریمینز ہیں، روئنز ہیں، کھنڈرات ہیں، ان کو کھنگالا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پر کیا کچھ موجود ہے۔ تو تو آپ نے کام کیا کہ آپ نے پہاڑوں کو کھودنا شروع کیا، زمینوں کو کھودنا شروع کیا. اب وہاں سے کیا نکل رہے ہیں؟ پتھر نکل رہے ہیں. تو پتھر جیومیٹری کے اعتبار سے کسی نہ کسی شیپ کے تو ہوں گے، کوئی مربع، کوئی ریکٹینگولر، کوئی اسکوائر شیپ کے اندر، کوئی کسی شیپ کے اندر، کوئی کسی شیپ کے اندر، کسی نہ کسی شکل کے اندر پتھر تو نکلیں گے. تو آپ مجھے بتائیے ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنے سائنسدان، محققین، ریسرچ اسکالرس جو اس ریسرچ کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ان پتھروں کو دیکھتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، جب ہم پتھر کو کھود رہے ہیں تو پہاڑ کے اندر سے پتھر تو نکلیں گے، جب زمین کو کھودا جا رہا ہے تو زمین سے پتھر تو نکلیں گے، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ معاملہ تو روٹین کا ہے، یہاں سے پتھر ہی نکلنے تھے، گول، چوکور، مربع، ریکٹینگل، مستطیل، کچھ نہ کچھ شکل ہوگی اس کی، تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اب اگر اس میں سے کھودتے کھودتے ان کو پتھر کی بنی ہوئی پلیٹیں نکلنا شروع ہو جائیں، تشتریاں نکلنا شروع ہو جائیں، اگر اسی میں سے چمچ نکلنا شروع ہو جائیں پتھر کے بنے ہوئے، تو وہ سب ٹھٹک کر رک جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا ان کے اوپر توجہ کرو، ان کے اوپر غور کرو، ان کو الگ کرو. کیا وجہ ہے کہ پتھروں کو آپ نے نظر انداز کر دیا اور ان پتھر کی بنی ہوئی پلیٹوں کو آپ نظر انداز نہیں کر رہے، ان کے اوپر تحقیق شروع کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ جس طرح سے وہ پتھر کے مختلف شیپس تھے، اسی طریقے کی یہ چمچ بھی ہیں، اتفاقاً جس طرح سے دوسرے پتھر ہیں اسی طرح سے یہ چمچ بھی ہے، اسی طریقے سے یہ پلیٹ بھی ہے، اسی طرح سے یہ تشتری بھی ہے. تو جواب ملتا ہے کہ نہیں جناب، وہ پتھر تو روٹین کا نام ہے، لیکن یہ جو چمچ نکلے ہیں یہاں سے، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ ایک زمانہ تھا، اور اس زمانے کو ہم کہیں گے اسٹون ایج، دور حجری، کہ جب لوگ اس طرح کی چیزوں کو برتن کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. تو ہم نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ استعمال کیا کرتے تھے ان کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. کہ پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی ایسا زمانہ تھا، کوئی ایسا دور تھا کہ جب لوگ ان چیزوں کو برتن کے طور پر استعمال کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ برتن کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تھا جو استعمال کر رہا تھا. تو آپ نے کیوں نہیں یہ کہا کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا کہ اسی طرح سے پتھر خود بخود پلیٹ کی شکل بن گئے، یہ پتھر خود بخود چمچ کی شکل بن گئے، یہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تاکہ نہیں، معقولیت نہیں ہے. ان کا وجود خود بتا رہا ہے کہ کسی نے منصوبے کے تحت ان پتھروں کو اس طرح سے ڈھالا تھا اور پھر استعمال کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کے آنکھوں کے سامنے نہ ہونے کے باوجود ان پلیٹوں کی بناوٹ کے ذریعے سے آپ نے اسٹون ایج کا بھی پتا چلا لیا، دور حجری کا بھی پتا چلا لیا. تو کوئی تو معیار ہے نا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو منصوبہ قرار دیا، اور جو پہلے پتھر نکل رہے تھے ان کے اوپر آپ نے منصوبے کا فتویٰ صادر نہیں فرمایا. کوئی تو معیار ہوگا. ایک مثال یہ. اب آئیے دوسری مثال کی طرف توجہ کیجیے. پاگل ہے، مجنون ہے، جنون کی حالت میں بہت کچھ کہتا ہے، بات تو وہ بھی کرتا ہے. آپ کسی بھی پاگل خانے میں چلے جائیے، مینٹل ہاسپٹل میں چلے جائیے، جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، تائید کریں گے، اور یہ تو آبزرویشنل ہے. آپ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیے، وہاں پر دیکھیے، اگر کوئی پاگل ہے تو وہ بھی گفتگو کرتا ہے، وہ بھی بولتا ہے. اس کی بھی جو بات ہوتی ہے اس کے اندر لفظ لفظ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جملہ جملے سے شانہ ملایا ہوا ہوتا ہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو تقریر نہیں کہتے، آپ اسے جنون کی بکواس کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں لاشعوری حالت میں کچھ بول رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی پلان موجود نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے، یہ اتفاقاً بس اس کی زبان سے یہ الفاظ ہیں کہ جو جاری ہو رہے ہیں لاشعوری طور پر، پیچھے کوئی شعوری کارگزاری موجود نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک مقرر کو سنتے ہیں، خطیب کی خطابت کو سنتے ہیں، اس کی زبان سے بھی لفظ ہی ادا ہو رہے ہیں، مگر اس کو آپ بکواس نہیں کہتے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ خطیب کی ہنر آفرینی ہے، یہ اس کی خطابت ہے. تو فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ وہ معیار کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اسے جنون کی بکواس کہہ رہے ہیں اور اسے خطیب کی ہنر آفرینی کہہ رہے ہیں؟ یہ شعوری اور لاشعوری منصوبے کے درمیان حد فاصل کیا ہے، یارڈ اسٹک کیا ہے؟ یہ دو مثالیں اگر ذہن میں ہیں تو اب اس کے بعد آگے بڑھئے. دیکھیں برادران عزیز، ایک معیار یہ ہے کہ اگر تناسب کا لحاظ رکھا گیا ہے ضروریات کے اعتبار سے تو اس کو آپ منصوبہ کہتے ہیں، اور اگر اس تناسب کو اگنور کر دیا گیا ہے تو اس کو آپ حادثے سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی جو بات سامنے کی ہے سمجھ میں آنے والی، وہ یہ ہے کہ اگر پروپورشن کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان اکارڈنس ود ریکوائرمنٹ اینڈ نیڈ وہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر منصوبہ کار فرما ہے. لیکن اگر وہ تناسب ڈسٹرب ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ حادثہ ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے، اس کو منصوبہ یا ڈیزائن نہیں کہا جا سکتا. وہ جو جنون کی حالت میں کہہ رہا تھا اس کی گفتگو میں کوئی تناسب آپ کو نظر نہیں آ رہا، لہذا آپ کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے. لیکن خطیب جب خطابت کر رہا ہے تو کوئی موضوع لے کر چل رہا ہے، کسی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ الفاظ کو تلاش کر رہا ہے، ان الفاظ کو بیان کر رہا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے معنی کی ترسیل اس کا مقصود ہے، اس کا موضوع ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہیں کہ اس کی یہ گفتگو ایک شعوری منصوبے کے تحت ہو رہی ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، اب یہ دونوں مثالیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں اور یہ معیار بھی اگر آپ کے لیے واضح ہے تو ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ کائنات ہمارے سامنے ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، دکھلاتے رہیں گے، آفات کے اندر بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ بالکل حق ہے. اب آپ غور کیجئے، اس کائنات کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس ظرف زمان کے اندر، اس ظرف مکان کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اگر سانس لینے کے لیے ہوا موجود نہ ہو، ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اگر پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ہو. ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اگر بھوک مٹانے کے لیے غذا نہ ہو. یہ تین چیزیں تو بالکل سامنے کی. اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے، اگر پانی نہ ہو تو ہم پیاس نہیں بجھا سکتے، اگر غذا نہ ہو تو ہم اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے. یعنی جب تک ہمیں اپنا سروائیول چاہیے، اپنی بقا چاہیے، اس بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہوا بھی ہو، پانی بھی ہو اور غذا بھی ہو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہوا کو پانی کے ساتھ کمپیئر کریں اور پانی کو غذا کے ساتھ کمپیئر کریں، مجھے ایک بات بتائیے، انسان ہوا کا جتنا محتاج ہے اتنا ہی پانی کا محتاج ہے، اور جتنا پانی کا محتاج ہے اتنا ہی غذا کا محتاج ہے یا نہیں؟ ان تمام کی احتیاجات کے درمیان فرق ہے. ہوا کا جتنا محتاج ہے، پانی کا محتاج اس کے مقابلے میں کم ہے. پانی کا جتنا محتاج ہے، غذا کا محتاج اس کے مقابلے میں کم ہے. یعنی میں سروائیول کے لیے بات کر رہا ہوں کہ انسان غذا کے بغیر چند دن گزار سکتا ہے، مگر پانی کے بغیر اس کے لیے چند گھنٹے گزارنا مشکل ہو جائے گا. روزے کی حالت میں یہی ہوتا ہے کہ افطار کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہو جاتی ہے. تو چند گھنٹے ہی تو ہوئے ہیں، وہ چند گھنٹے ہو گئے پانی پیے بغیر، ہاتھ پہلے بڑھتا ہے پانی کی طرف، غذا کی طرف پہلے ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہوتا. وہ تو تاکید ہے کہ کھجور سے شروع کیا جائے یا کسی اور ایسی چیز سے شروع کیا جائے، تو انسان مجبوراً افطار اس سے شروع کرتا ہے. ورنہ آپ غور فرمائیے، کیفیت تو یہی ہے کہ پانی کا بھی محتاج ہے، غذا کا بھی محتاج ہے، ہوا کا بھی محتاج ہے، مگر جتنا محتاج غذا کا ہے اس سے زیادہ محتاج پانی کا ہے، اور اس سے زیادہ محتاج ہوا کا ہے. اور اب تناسب کے اعتبار سے دیکھیے کہ وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے، اگر منصوبہ بنایا ہے تو ہوا کو سب سے زیادہ رکھا ہے، پانی اس کے مقابلے میں ذرائع کا محتاج بنایا، اور پھر غذا کے لیے زیادہ محنت کا مطالبہ کیا. یعنی ہوا کا انسان اتنا محتاج ہے کہ اگر اس کو زیادہ فاصلے پر رکھا جائے تو انسان جب تک اس تک پہنچے گا تب تک وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گا. لہذا پروردگار نے انتظام یہ کیا کہ ہوا کو اس طرح سے فضا کے اندر رکھا ہے کہ انسان اگر اس سے جان چھڑانا بھی چاہے تو ہوا جان چھوڑے گی نہیں. ہوا موجود ہے فضا کے اندر. اچھا، اب آپ یہاں پر ذرا غور کیجئے، اور میں آپ کے مزاج سے بہت قریب ہو کر ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر کہ ہوا کے اندر تو بہت ساری گیسز ہیں، آکسیجن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ہمیں تو صرف آکسیجن کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں تک پہنچانا ہے آکسیجن کو، मगर हवा के अंदर तो बहुत सारी गैसेस हैं कि जो ऑक्सीजन के पहलू बा पहलू मौजूद हैं। होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो बाकी गैसेस फिल्टर हो जाती हैं और सिर्फ ऑक्सीजन इंसान के फेफड़ों तक पहुंचती है, ऐसा है या नहीं? तो इसका मतलब यह है कि इतना तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि बहुत सी दूसरी गैसेस जो ऑक्सीजन के पहलू में मौजूद हैं वो भी नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करती हैं, मगर उनको दूर भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि पहलू में होना काफी नहीं है, मुफीद होने की दलील नहीं है। ऑक्सीजन ही के पहलू में दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं, मगर यहीं पर इंसान का निजाम तनफ्फुस, उसका ब्रीदिंग सिस्टम, उसका रेस्पिरेशन का सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि दूर हट जाओ, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर वो कहे हम भी तो इसके पहलू में मौजूद हैं, तो जवाब यही मिलेगा पहलू में होना मुफीद होने की दलील नहीं है। अब फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन अंदर चली गई, फेफड़ों तक पहुंच भी गई, जो उसका काम था वो काम भी उसने अंजाम दिया। लेकिन अब हुआ क्या, निजाम तनफ्फुस का अगला मरहला क्या है कि कुछ अंदर जाए और कुछ बाहर जाए। जो बाहर जा रही है वो भी ऑक्सीजन है, मगर किस कैफियत में, कि अब वो मुजिर हो चुकी है। यानी जब पहले इसे कबूल किया गया था तो जो उसके पहलू में गैर मुफीद गैसेस थी उनको दूर कर दिया गया, सिर्फ ऑक्सीजन को कबूल किया गया, उसने अपना काम कर दिया। मगर जब काम किया तो उसके बाद उसकी हालत तब्दील हो गई। हालत क्या तब्दील हो गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब जाहिर है मैट्रिक के जमाने में, इंटर के जमाने में इतने फार्मूले तो हमने भी रटे थे कि CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसमें भी ऑक्सीजन तो है, सिर्फ सी ही तो ऐड हो गया है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन तो मौजूद है, इसको भी अभी भी अंदर रहने दो। तो जवाब यही मिलेगा कि जब तक मुफीद थी उसको रहने दिया, मगर जब उसने अपना किबला बदल लिया तो उसको भी बाहर निकाल दिया। तो सिर्फ मुफीद होना भी काफी नहीं है, उसका किबला भी दुरुस्त हो। जब तक वो उसकी मानने वाली है कि जिसका मानना मुफीद है, तब तक उसे अंदर रहने दिया जाएगा, वरना उसे दिल से भी निकाल दिया जाएगा, जान से भी निकाल दिया जाएगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तब आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज कि इंसान जो है वो हवा का मोहताज है, ऑक्सीजन का भी मोहताज है, मगर परवरदिगार आलम ने उसे कितना रखा, तनासुब के एतबार से, प्रोपोर्शन के एतबार से अगर आप देखें तो कितना रखा कि इंसान बस सांस की आमद शुद्ध यही उसके हुसूल के लिए काफी है, उसके लिए कहीं डोल लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुएं तक जाकर ऑक्सीजन निकालेंगे और फिर उसके बाद सांस का इंतजाम करेंगे तो ये निजाम तहमुल नहीं कर सकता। जब इंसान मोहताज है इसका, तो परवरदिगार आलम ने रखा इस तरह से कि इंसान बस सांस ले और ऑक्सीजन इनहेल करे, सांस का दूसरा मरहला हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। लेकिन जब पानी का मरहला आया तो मोहताज तो इसके भी है, मगर उतने मोहताज नहीं है जितने ऑक्सीजन के मोहताज हैं। लिहाजा अब परवरदिगार आलम ने मुतालबा किया कि पानी के मोहताज हो लेकिन हासिल करने के लिए मेहनत करो। मुहावरा भी यही है कि प्यासा कुएं तक जाता है, कुआं किसी प्यासे के पास नहीं आता। यहीं से समझ में आता है कि इतना एहसास उसे होना चाहिए कि वो पानी का मोहताज है। अगर ये एहसास ही ना हुआ तो वो प्यास से मर जाएगा मगर कुएं तक जाएगा नहीं। आपने गौर फरमाया प्रार्थना अजीज, यहीं पर हमें वो हदीस भी समझ में आ गई जो पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया था, या अली मसलों का मसलुल काबा, ए अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है, तूता वला ताती, लोग काबे के पास जाते हैं काबा किसी के पास नहीं आता। प्यासा कुएं के पास जाता है, हाजी काबे के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, काबा हाजी के पास नहीं आता। एहसास है कि तुम मोहताज हो तो प्यास की हालत में कुएं तक जाओ, एहसास है कि तवाफ जरूरी है तो तुम काबे तक जाओ, एहसास है कि अली तुम्हारे लिए जरूरी है तो तुम अली तक जाओ, अली अपनी बैत करवाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएगा। نے غور فرمایا برادران عزیز کہ انسان محتاج ہے، ہوا کا بھی محتاج ہے، پانی کا بھی محتاج ہے، مگر پانی کا محتاج ہے تو جانا پڑے گا ڈول لے کر کنویں تک، وہاں کے جہاں اس کی سپلائی رکھی گئی ہے وہاں تک جاؤ اور پھر پانی کو حاصل کرو. اور غذا کے حوالے سے پروردگار عالم نے اور زیادہ محتاج بنا دیا کہ اب اس کے بعد کھیت کے اندر جا کر محنت کرو، ہل چلاؤ، بیج بو، فصل اگاؤ اور پھر اس کے بعد اناج کو حاصل کرو. یعنی جو چیز اتنی ضروری تھی کہ اس کے بغیر انسان سروائیو ہی نہیں کر سکتا تھا، اسے فضا کے اندر اس طرح سے رکھا کہ کسی قسم کے حصول میں دشواری نہ ہو. پانی کے حصول کے لیے تھوڑا محنت کا مطالبہ کیا گیا، غذا کے حصول کے لیے زیادہ محنت کا مطالبہ کیا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ان ضروریات کے حصول کے لیے تناسب کا خیال نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پانی کے لیے کہیں جانے کا محتاج نہ ہوتا، ہوا کے لیے ڈول لے کر بھاگ رہا ہوتا، غذا کے لیے مریخ پر جا رہا ہوتا، تو کیا باقی رہ پاتا؟ یہ تمام تر ضروریات کا تناسب کے اعتبار سے ہونا، اس تناسب کو اس طرح سے رکھنا کہ جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، کیا یہ اس کائنات کے منصوبہ ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اب آگے بڑھیے برادران عزیز، میں بات کو تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں. دیکھیے یہی وہ مثالیں ہیں کہ جو ہمیں تاریخ کے اندر علم کلام کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ نظر آتی ہیں. ظاہر تاریخ جو علم کلام کی ہے اسی کے اندر ان تمام تر چیزوں کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد وہ کتابوں کا جز بن گئی. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، حضور کا ایک فرمان ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں علیکم بدین العجائز، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اتنا دین تمہارے پاس ہو کہ جتنا بوڑھی عورتوں کے پاس ہوتا ہے. عجائز بوڑھی عورتیں، کہ علیکم بدین العجائز. اور یہ جملہ جب پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا تو پیغمبر اکرم اتنا مسکرا رہے تھے کہ پیغمبر اکرم کے دانت نظر آ رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم قہقہ نہیں لگاتے تھے، پیغمبر اکرم کی سیرت میں نہیں تھا، پیغمبر اکرم عام طور پر قہقہ نہیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے. پیغمبر اکرم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، تبسم ہوتا تھا. پیغمبر اکرم اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے. یہ جملہ جب انہوں نے کہا علیکم بدین العجائز، ہوا کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ دیکھیں برادران عزیز، قضیہ یہ تھا اس زمانے کی بوڑھی عورتیں، یعنی آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو پڑھنے اور لکھنے کا کتنا رواج اور رجحان ہے وہ آپ جانتے ہیں، کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. اس زمانے کے اندر جب کل آبادی کے اندر 30 افراد سے بھی کم تھے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، اس میں خواتین کا معاملہ کیا تھا، ان کو تو اور زیادہ سائڈ لائن کیا گیا تھا، مارجنلائز کیا گیا تھا. یہ تو اسلام نے آ کر خواتین کو حقوق عطا کیے. اس میں ایک بوڑھی عورت نے ایک ایسا جملہ کہا جو پیغمبر اکرم کو اتنا پسند آیا کہ پیغمبر فرمانے لگے کہ کم سے کم اتنا دین تو تم سب کے پاس ہونا چاہیے کہ جتنا اس بوڑھی عورت کے پاس دین موجود ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ اس بوڑھی عورت نے کیا کہا تھا، ایسا کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو پیغمبر اکرم نے اتنا پسند کیا؟ کیس یہ تھا کہ کسی نے آ کر اس بوڑھی عورت سے سوال کیا کہ معظمہ، اے بی بی، یہ مجھے بتائیے کہ کیا خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں خدا کو کیوں نہیں مانتی، بالکل مانتی ہوں، خدا ہے. کہا کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی مانتی ہو؟ یعنی اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں پیغمبر اکرم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ جس کو مانو دلیل سے مانو، بغیر دلیل کے مت مانو. آپ نے غور فرمایا، اب خاتون بوڑھی عورت، اس سے پوچھا کیا جا رہا ہے کہ خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل خدا کو مانتی ہوں، کیوں نہیں مانتی ہوں؟ کہ کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی مانتی ہوں؟ کہ دلیل بھی ہے. کہ دلیل کیا ہے؟ وہ اس وقت چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ اس کے ہاتھ میں تھا، چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ چلانا اس نے روک دیا، ہاتھ ہٹا لیا. کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہی تو ہے. کہ یہ تو چرخہ ہے، یہ دلیل تو نہیں ہے. کہ یہی چرخہ دلیل ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ اتنا سا چرخہ ہے، میرے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے، تو اگر میں نہ چلاؤں تو چرخہ نہیں چل سکتا، کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ وہ جملہ تھا جو پیغمبر اکرم کو اتنا پسند آیا کہ حضور نے فرمایا کہ علیکم بدین العجائز. جب کہا کہ اللہ کے رسول یہ جواب دیا ہے اس بوڑھی عورت نے، تو پیغمبر اکرم نے گویا کہا مرحبا علیکم بدین العجائز، کہ کم سے کم اتنا دین تو تم سب کے پاس ہونا چاہیے کہ جتنا اس بوڑھی عورت کے پاس موجود ہے، یعنی جتنی دلیل اس کے پاس ہے اتنی دلیل تو تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے. برادران عزیز، قضیہ کیا ہے، کیس یہ ہے، غور فرمائیے گا کہ ایک دلیل وہ ہے جو سقراط دے گا، ارسطو دے گا، ایک دلیل وہ ہے کہ جو بکرات دے گا، افلاطون دے گا، آئنسٹائن دے گا. یہ لوگ بھی خدا کو مانتے تھے، سائنسدان میں بھی سب کے سب خدا کے منکر نہیں تھے. نیوٹن خدا کو مانتا تھا، آئنسٹائن خدا کو مانتا تھا، بہت سارے سائنسدان ہیں نامی گرامی کہ جو خدا کو مانتے تھے. ایک دلیل وہ ہے کہ جو وہ دیں گے وہ اپنے حساب سے دیں گے، وہ کائنات کو اسٹڈی کریں گے اپنے حساب سے کریں گے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے باریک بینی کے ساتھ. مگر کیا اسلام نے یہی چیز سب سے مانگی ہے؟ کہا کہ نہیں، ہر ایک سے ہم نے اتنی باریک بینی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، مگر جتنی باریکی تمہارے اندر رکھی گئی ہے اس کا تو مظاہرہ کرو. وہ بوڑھی عورت اپنے اعتبار سے خدا کو بہرحال سمجھ رہی ہے، کچھ نہ کچھ دلیل اس کے پاس موجود ہے. اب آئیے ذرا ایک اور مرحلے میں داخل ہوں. ایک اور کیس ہے سہیلا ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اب دیکھیے یہ امیر المومنین کا مرحلہ، امیر المومنین سے آ کر سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کس بارے میں؟ اس بات ثانی، پروردگار عالم کے بارے میں، ثانی کے بارے میں، کون بنانے والا ہے اس کائنات کا، اس کے بارے میں سوال کس سے ہو رہا ہے؟ وہ کہ جس کا لقب ہے امیر المومنین، امام المتقین، نہیں مولا الموحدین، جو موحدین کا مولا ہے. اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو توحید کی تشریح کہاں ہو پاتی ہے؟ جو امیر المومنین نے تشریح کی ہے. تو مولا کائنات سے سوال ہو رہا ہے اس بات ثانی کے بارے میں، اور کون پوچھ رہا ہے؟ ایک جنگلی وحشی عرب، یعنی سائنسدان نہیں پوچھ رہا، وہ بوڑھی عورت بھی نہیں پوچھ رہی تو چرخا چلاتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ وحشی عرب ہے، یہ جنگلی عرب ہے، بدو، جس کا متمدن دنیا سے کوئی بہت زیادہ لینا دینا بھی نہیں ہے. اسلام کا نام سنا ہے، آ گیا امیر المومنین کے پاس، اسلام کے ترجمان کے پاس، اور سوال یہ کرتا ہے کہ یا علی مجھے بتائیے، خدا کے بارے میں بتائیے، اس بات ثانی کے بارے میں بتائیے. ثانی کون ہے؟ اس کو اس بات کر رہے ہیں امیر المومنین، اس کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بوڑھی عورت چرخے سے سمجھے گی، یہ چرخے کو نہیں جانتا، یہ جس چیز کو جانتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اس سے گفتگو کی جائے گی. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق. گروہ انبیاء کی بھی تعریف یہ کی گئی کہ نانو معاشر الانبیاء، کہ ہم گروہ انبیاء، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں. تو اب امیر المومنین جو پیغمبر اکرم کے وارث بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، محافظ دین بھی ہیں، امام اول بھی ہیں، اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے. سوال کرنے والا کون ہے؟ سوال کرنے والا ہے جنگلی عرب. پوچھ کے بارے میں رہا ہے ان اس بات شانے، خدا کے بارے میں مجھے بتائیے. اب امیر المومنین اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کہتے ہیں البارۃ تدل علی البعیر، والروثۃ تدل علی الحمیر، وآثار القدم تدل علی المسیر، وہیکل علوی بہذہ اللطافہ، ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ، کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. یہ امیر المومنین کے جو الفاظ ہے اس میں ایک عجیب جلال ہے. یعنی ظاہر ہے کہ میں دینی درسگاہ میں اس وقت موجود ہوں، تو ممکن ہے کہ ہمارے وہ ساتھی بھی ہوں کہ جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس کے فورس کا احساس کریں گے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ البارہ تو تدل علی البعیر. اس کے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے امیر المومنین کا جواب یہ ہے کہ بارہ کے ذریعے سے بعیر کا پتہ چلتا ہے. یہ بارہ کیا ہے؟ یہ بارہ وہ بارہ نہیں، 12 نہیں، بے این رے اور پھر گلتا، بارہ. البارہ تو تدل علی البعیر، کہ تم نے جانور کو نہیں دیکھا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ تم نے جانور کو نہیں دیکھا، تم نے کس کو دیکھا؟ مینگنیوں دیکھا. تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، تم جنگل سے گزرتے ہو، وہیں پر تمہاری زندگی آگے بڑھی ہے، تو تم نے وہاں پر دیکھا ہے، مینگنیاں تم کو نظر آتی ہیں، مگر ان مینگنیوں کے ذریعے سے تم کس پر دلیل قائم کرتے ہو؟ اس اونٹ پر، کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا. تم کہتے ہو کہ یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے. مولا فرماتے ہیں والروثۃ تدل علی الحمیر، کہ تم لید کو دیکھتے ہو اور اس بات پر دلیل قائم کرتے ہو کہ یہاں سے گدھا ضرور گزرا ہوگا، گدھے کو تم نے نہیں دیکھا. اونٹ کو نہیں دیکھا، مینگنیوں کو دیکھا، گدھے کو نہیں دیکھا، اس کی لید کو دیکھا. ذرا آپ سوچیے تو صحیح کہ کس کے معیار پر گفتگو کی جا رہی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم مینگنیوں کو دیکھ کر اونٹ پر استدلال قائم کر سکتے ہو، لید کو دیکھ کر حیوان پر استدلال قائم کر لیتے ہو، تو ذرا غور کرو، ہیکل علوی بہذہ اللطافہ، اس پوری کائنات کو، آسمان کو، ان ہیونلی باڈیز کو دیکھتے ہو، زمین کو دیکھتے ہو، اس کی کثافت کو دیکھتے ہو، کیا یہ دونوں مل کر خدا خبیر کے اوپر دلیل نہیں بنیں گے؟ اب یہ دو جملوں کے ساتھ تیسرا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آثار القدم تدل علی المسیح، کہ جب تم قدموں کے نشان دیکھتے ہو نا، تو ان کے ذریعے سے تم جانے والے کو پہچان لیتے ہو، قدموں کے نشان کو دیکھتے ہو اور جانے والے کو پہچان لیتے ہو. اچھا دیکھیے برادران عزیز، اگر واقعا مٹی ہو، ریت ہو، اور اس کے اوپر قدموں کے نشان موجود ہو، تو اتنا تو ہم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے گزرا ہے، چاہے اس فرد کو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. مگر ہر علاقے کے لوگوں کا کوئی فن ہوتا ہے نا، عرب قیافہ شناسی کے اندر بہت مہارت رکھتے تھے، نشان کو دیکھ کر چلنے والے کو پہچان لینا، یہاں تک کہ اس کی تفصیل بتا دینا، یہ ان کا فن تھا. اور میں آپ کے مزاج سے بہت قریب ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اسی فن کا استعمال کیا تھا شب ہجرت، جب قدموں کے نشانوں کو دیکھا اور پہچان لیا کہ محمد مصطفیٰ کس طرف گئے ہیں. ایسا ہوا یا نہیں؟ ان کا یہ فن تھا کہ قدموں کے نشان کو دیکھا اور پیغمبر اکرم کو بھی پہچان لیا کہ پیغمبر اکرم کس طرف گئے ہیں. ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم نے اپنے گھر میں اپنے بستر پر امیر المومنین کو سلا دیا اور پھر اس کے بعد چلے، راستے میں ایک صاحب اور مل گئے، وہ بھی ساتھ چلے، اور دونوں کے قدموں کے نشان برابر سے وہاں پر نظر آ رہے تھے. اچھا ایک سوال تو ہے نا برادران عزیز، دیکھیے میں بہت محتاط الفاظ استعمال کروں گا، کوئی سنگین جملہ نہیں کہوں گا، مگر بہرحال آپ لوگوں کے غور و فکر کے لیے فوڈ فار تھاٹ تو ہے. ذرا غور کیجیے، اور خاص طور پر میرے نوجوان دوست جو ہیں وہ اس بات پر توجہ کریں کہ یہ کیا وجہ کیا تھی. دب وجوہات بہت ساری ہیں، میں تو لائٹر نوٹ کے اوپر ایک گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، کہ لائٹر نوٹ کے اوپر ذرا سوچیے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ، انہوں نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا. وہ کہنے لگے کہ جناب علی، کیس یہ تھا کہ پیغمبر اکرم چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ اندھیرا اندھیرا نہیں رہتا تھا. یعنی ازواج رسول کا یہ بیان ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں سوئی گر جائے تو پیغمبر اکرم کے چہرے سے ساتے ہونے والا نور کافی ہوتا تھا اس کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کرنے کے لیے. یعنی جس کے چہرے کا نور اتنا زیادہ ہو کہ اندھیرا اندھیرا نہ رہے، اور منصوبہ قدرت یہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں رسول کو اس جگہ تک پہنچانا ہے کہ جہاں پر اس کی حفاظت ہو سکے، تو اب ضروری ہے نا کہ پیغمبر اکرم کے چہرے سے ساتھ ہونے والے نور کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی ایسا ساتھ ہو کہ جس کی تاریکی بھی اتنی ہی شدید ہو. وجوہات تو بہت سی ہوں گی، مگر میں تو فقط ایک بات عرض کر رہا ہوں. اچھا اب ذرا غور کیجئے، ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم چلیں اپنے مکان سے نکلے بیت خدیجہ سلام اللہ علیہ، جس کے نشانات مٹا دیے گئے، مگر کسی زمانے میں وہ مکان بڑا محترم ہوا کرتا تھا. آج بھی اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ مکان ہوا کرتا تھا، مگر اس مکان کو ختم کیا گیا. وہ بیت وحی، بیت خدیجہ، مولد فاطمہ، کیا کہنا اس مکان کا، کہ جہاں سے پیغمبر اکرم روانہ ہوئے ہیں اور اسی جگہ پر اپنے بستر پر پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنی جگہ پر سلایا. اچھا وہ عرب مشرقین مکہ، وہ چاروں طرف ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے. اور آپ اور فرمائیے، رات بھر انہوں نے بستر پر امیر المومنین کو چادر اوڑھ کر سوتے ہوئے دیکھا، اور کسی مرحلے پر انہیں یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ علی نہیں ہے، علی ہیں اور رسول نہیں ہے. رات بھر انہیں کوئی گمان نہیں ہوا، خیال بھی نہیں گزرا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ چادر اوڑھ کر پیغمبر اکرم سو رہے ہیں. یہی ان کا خیال تھا، یہی ان کا گمان تھا، یہی ان کا یقین تھا. وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے کہ صبح ہوگی اور اس کے بعد پھر حملہ کریں گے. اب آپ غور فرمائیے کہ رات گزر گئی، امیر المومنین پیغمبر اکرم کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں حلیے کے اعتبار سے فرق ہے. پیغمبر اکرم 30 برس کے تھے جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، 13 برس مکی زندگی اعلان رسالت کے بعد. اس کا مطلب یہ کہ امیر المومنین ہارڈلی کتنے سال کے ہیں، ایک جوان، اور پیغمبر اکرم سن رسیدہ. بہت فرق ہے، حلیے کے اعتبار سے بھی فرق ہے، ایج کے اعتبار سے بھی فرق ہے. عجیب بات یہ کہ پیغمبر اکرم نے علی کو اپنے بستر پر سلایا، امیر المومنین چادر اوڑھ کر لیٹے رہے، حلیہ میں بھی فرق ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود رات پوری گزر گئی، ان مشرکین کو یہ خیال نہیں آیا کہ رسول نہیں ہے علی، یہ خیال نہیں آیا. اور دوسری طرف جب وہ قدموں کے نشان کو دیکھ رہے تھے، تو یہ ان کا فن ہے، قدموں کے نشان کو دیکھتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ محمد کے قدموں کے نشان ہیں، یہ دوسرے کے قدموں کے نشان ہیں، یہ محمد کے قدموں کے نشان ہیں، یہ دوسرے کے قدموں کے نشان ہیں. قدموں کے نشان کو دیکھ کر فرق محسوس کر لیا، مگر وہاں پر حلیے میں اتنا فرق موجود ہے، فرق محسوس نہیں کر پا رہے. یعنی اس کے بعد مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جگر جگر اس، دگر دگر اس. جو نفس رسول ہے اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوا، کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوا. وہ کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی رسول ہیں، یہی محمد مصطفیٰ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوا. اچھا، اب اس کے بعد آگے بڑھیے، مزید دیکھیے، غور کیجیے کہ قضیہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب روانہ ہو رہے تھے تو امیر المومنین سے یہ کہا کہ علی میری جگہ پر سو جاؤ. تو امیر المومنین نے ایک سوال کیا، وہ سوال کیا تھا، اللہ کے رسول مجھے صرف اتنا بتائیے کہ میرے سو جانے سے، یہ حضرت علامہ طارق جوہری صاحب کا، ہمارے استاد، ان کا نقطہ ہے. وہ فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کہ پیغمبر اکرم نے پوچھا، علی میری جگہ پر سو جاؤ، حکم دیا. مولا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے تو صرف اتنا بتائیے کہ میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. علی کی ذمہ داری کسی اور کی طرف سے بھی تو ہے، پروردگار عالم کی طرف سے مامور ہیں. مولا کائنات کا ایک لقب ہے حارث رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والا. پیغمبر اکرم کی باڈی گارڈ کی حیثیت امیر المومنین کو حاصل ہے، پیغمبر اکرم کے بیٹے کی حیثیت امیر المومنین کو حاصل ہے. جس نے آنکھ کھولی ہے پیغمبر اکرم کی آغوش میں، وہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کتنا حساس، بیٹوں کی طرح سے پالا ہے پیغمبر اکرم نے. پیغمبر اکرم سے ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے صرف اتنا بتائیے میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی یا نہیں. پیغمبر اکرم نے اطمینان دلایا، یعنی علی یہ نہیں پوچھ رہے کہ میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں، یہ نہیں پوچھ رہے، آپ کی جان محفوظ رہے گی یا نہیں. پیغمبر اکرم نے کہا میری جان محفوظ رہے گی، اور امیر المومنین سو گئے. دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے، امیر المومنین نے یہ پوچھ کر ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا. مولا نے یہ بتا دیا کہ نبی کی جان میرے یہاں سونے سے محفوظ رہے گی، ساتھ جانے سے محفوظ نہیں رہے گی. اور پھر ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین سے کیا کہا، اے علی مشرکین کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، ان امانتوں کو جن کی وہ امانتیں ہیں ان تک پہنچانا ہے، اور پھر اس کے بعد تم بھی میرے پاس آ جانا. پیغمبر اکرم تین دن تک غار ثور میں رہے، غار ثور میں امیر المومنین ہی نے پیغمبر اکرم تک غذا وغیرہ پہنچائی ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم روانہ ہوئے مدینہ منورہ، قبا کی وادی میں مولا کا انتظار کیا، اور امیر المومنین گھر کی خواتین کو لے کر، جناب فاطمہ بنت اسد، اس میں تھی شہزادی کائنات، اس کے اندر تھی، ان سب کو لے کر وہاں پر روانہ ہوئے. قبا میں پیغمبر اکرم نے انتظار کیا، اور پھر مدینہ منورہ ساتھ داخل ہوئے. یہی ہوا نا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا کہ علی یہ مشرکین کی امانتیں ہیں، جن کی یہ امانتیں ہیں ان کو پہنچا دینا، پھر آنا. درست ہے، ایسا ہی تھا نا. اچھا، پیغمبر اکرم کے پاس امانتیں کن کی ہیں؟ مشرکین کی. مشرکین ان کی جان کے دشمن ہیں، یعنی یہ کہنے کا تو حق ہے کہ وہ رسول جس کی جان ان مشرکوں کے درمیان محفوظ نہیں تھی، ان مشرکوں کی امانتیں رسول کے پاس محفوظ تھیں. وہ اتنا امانت دار رسول ہے کہ جس کی جان مشرکین کے درمیان محفوظ نہیں ہے، مگر مشرکوں کی امانتیں رسول کے پاس محفوظ ہیں. رسول کی جان لینے کے در پہ ہیں، مگر امانتیں اسی رسول کے پاس ہیں. اور اب پیغمبر اکرم نے انتظام کیا کیا کہ علی یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو دے دینا، اس کے بعد پھر میرے پاس آ جانا. اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا نقطہ ہے کہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ رسول کتنا امانت دار ہے، امانت کے بارے میں کتنا حساس ہے، مشرکین کی امانتوں کے بارے میں کتنا حساس ہے، یہ رسول کتنا امانت دار ہے، امانت کے بارے میں کتنا حساس ہے، نہیں, مشرکین کی امانت کے بارے میں کتنا حساس ہے کہ جب تک محفوظ ہاتھوں تک ان امانتوں کو منتقل نہیں کر دیتا مکہ نہیں چھوڑتا. یعنی جو مشرکین کی امانتوں کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا, وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو مشرکین کی امانتوں کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر وہ مکہ نہیں چھوڑتا, وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب شاید یہ واضح ہو سکے کہ پیغمبر اکرم نے غدیر میں اپنے ہاتھوں پر بلند کیوں کیا تھا, کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے امانت دار ہاتھوں کو بھی دیکھ لو, علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو, دیکھ لو جب تک اللہ کی امانتیں اس امانت دار رسول نے اپنے امانت دار ہاتھوں سے علی کے محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہیں کر دی, اس وقت تک میں دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. اور اب میرے نوجوان دوست واپس توجہ کریں, شاید ان کے لیے غور و فکر کا اس کے اندر کوئی سامان ہو کہ وہ سوچیں اور غور کریں اس بات پر کہ پیغمبر اکرم کے پاس ان مشرکین کی امانتیں موجود تھیں. کیا اس کے ذریعے سے یہ دلیل قائم کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے مشرکوں سے حالات بہت اچھے تھے, معاملات بہت درست تھے, ورنہ امانتیں رسول کے پاس وہ کیوں رکھواتے ہیں؟ یعنی ایک فیکچوئل حقیقت ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس ان کی امانتیں تھیں, جواب جی ہاں. کیا پیغمبر اکرم کے حالات ان کے ساتھ اچھے تھے, معاملات اچھے تھے, بڑے دوستانہ تعلقات تھے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں. اگر میں کہوں کہ نہیں, یہ مشرکین کی امانتوں کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے تھے, بڑا دوستانہ تھا, شیر و شکر تھے, کوئی پرابلم نہیں تھا, تو آپ سب ہنسیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ کیسے دلیل بنے گی؟ مشرکین کی امانتوں کا پیغمبر اکرم کے ہاتھوں میں محفوظ رہنا تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے, پیغمبر اکرم کے ظرف کے عالی ہونے کی دلیل ہے, بلندی ظرف کی دلیل ہے. یعنی اس کا مطلب آپ نے مانا, اس بات کو قبول کیا کہ کئی مرتبہ بلندی ظرف کی وجہ سے انسان اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے؟ جواب جی ہاں, ایسا ہوتا ہے, اور جو اصولی موقف ہوتا ہے اس پر وہ باقی رہتا ہے. پیغمبر اکرم نے شرک کو قبول نہیں کیا مگر پھر بھی امانتوں کے لیے امین بننا قبول کیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے امانتوں کا امانت دار کے پاس محفوظ رہنا اس کے امین ہونے کا تقاضا ہے, مشورہ بھی امانت ہوا کرتا ہے. اگر کبھی آپ کو یہ نظر آئے کہ امیر المومنین نے کسی کو مشورہ دیا ہے, یہ تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے, ظرف کے بلند ہونے کی دلیل ہے. یہ ظرف کی بلندی ہے کہ جس کے بعد امیر المومنین صحیح مشورہ, یہ امانت ہے. اگر آپ کسی سے مشورہ مانگیں گے تو مشورہ مانگنا یہ بھی امانت ہے, خیانت نہیں کی جائے گی. لیکن یہ بہرحال غور طلب ہے کہ مشورہ کیا مانگا گیا. یعنی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ غور طلب ہے کہ مشورہ کیا مانگا گیا. یعنی ایک مشورہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علی مجھے ذرا مشورہ دیجئے, میں میدان میں جاؤں یا نہیں. یعنی یہ مشورہ کیوں مانگا جا رہا ہے کہ میں میدان میں جاؤں یا نہیں؟ بھائی سنت رسول کیا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم میدان میں نہیں جایا کرتے تھے؟ تو چلے جائیے. مگر نہیں, مشورہ یہ مانگا جا رہا ہے کہ علی مجھے مشورہ دیجئے, میں میدان میں جاؤں یا نہ جاؤں. اور امیر المومنین نے بھی بالکل صحیح مشورہ دیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں, آپ میدان میں جانے کی زحمت نہ کریں. یعنی یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اتنا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین نے پاس ریکارڈ دیکھا ہوگا اور اس کے بعد یہ کہا ہوگا, مشورہ دیا ہوگا کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے, آپ یہیں پر رہیے, اندر جانے کی زحمت نہ کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور بس برادران عزیز, یہ شب ہجرت کے حوالے سے دو نکات اور اس کے ساتھ ہی ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں. دیکھیے غور فرمائیے گا برادران عزیز, کہ شب ہجرت ہی پیغمبر اکرم کے حوالے سے پروردگار عالم نے ایک انتظام کیا، اور وہ انتظام کیا کیا کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے مشرکین کو تاثر یہ دیا گیا کہ وہ کہاں پر ہیں، اپنے بستر پر، جبکہ پیغمبر اکرم کہاں تھے، غار ثور کے اندر. رات بھر وہ انتظار کرتے رہے، پھر اس کے بعد وہ چلے قیافہ شناسوں کی مدد سے، انہوں نے حساب کتاب جوڑا اور پہنچ گئے غار ثور تک. غار ثور کے اندر پیغمبر اکرم موجود ہیں، مگر مشرکین کو تاثر کیا دیا جا رہا ہے. اسی موقع پر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈا دے دیا، اور وہ اس کیفیت کے اندر تھا کہ انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی. وہ قیافہ شناس کہنے لگے کہ یہاں سے آگے نہیں گئے، ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد زمین کے اندر چلے گئے یا آسمان پر چلے گئے، ہمیں کچھ نہیں پتا، مگر یہاں سے آگے نہیں گئے. تو یہ غار کا دہانہ ہے، اس کے اندر ہوں گے، اور غار کے دہانے کے اوپر مکڑی کا جالا نظر آ رہا ہے، جو اس طرح سے وہاں پر موجود تھا کہ انہوں نے آپس میں کہا یہ جالا تم کو نظر آ رہا ہے، یہ تو اتنا پرانا لگ رہا ہے کہ محمد کی ولادت سے پہلے لگ رہا ہے کہ یہاں پر موجود ہے، کبوتری کا انڈا یہاں پر موجود ہے. اگر یہ لوگ گئے ہوتے تو کم سے کم یہ کچلا ہوا ہوتا، یہ جالا یہاں سے ہٹا ہوا ہوتا. اب آپ غور فرمائیے ہوا کیا. ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم رات بھر بستر پر نہیں تھے، اور پروردگار نے اپنے انتظام سے تاثر یہ دیا کہ بستر پر موجود ہیں، اور پیغمبر اکرم غار ثور کے اندر موجود ہیں، اور پروردگار عالم نے وہ انتظام کیا کہ جس کے ذریعے سے تاثر یہ دیا گیا کہ اندر موجود نہیں ہیں. تو جو حقیقت تھی اس کے خلاف تاثر دیا گیا. جان بچانے کے لیے اگر یہ کیا جائے تو اسی کو اصطلاح کے اندر تقیہ کہتے ہیں. اگر کسی موقع پر جان بچانا ضروری ہو، منزل منزل جہاد نہ ہو، تو اسی کو تقیہ کہتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ لفظ تقیہ جو ہے وہ کتنا آفینسو لگتا ہے بعض ہمارے دوستوں کو، مگر غور کریں تو یہی چیز کیا پیغمبر اکرم کی سیرت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو موقع ہو، موقع کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے. اب آخری بات، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب پھر یاد آئے، انہوں نے ایک تمثیل، ایک پیرابل، ایک الگوری جس کو کہا جائے گا، انہوں نے قائم کی، اور بہت عمدگی کے ساتھ. ظاہر ہے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جو نقطہ رس شخصیت تھے، وہ فرمانے لگے کہ بھائی اب ایسے موقع پر ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر سلا تو دیا امیر المومنین کو، پیغمبر اکرم نے جب کہا تو مولا کائنات سو گئے، اور علی کا سونا پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے کہا اے محمد ہمیں یہ سونا بہت اچھا لگا، یہ خالص سونا ہے، کھرا سونا ہے، اور ہم اس خالص سونے کے خریدار بننا چاہتے ہیں، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. اچھا بھائی تمہارا بھائی ہے، تمہارا عزیز ہے، تو ایک کام کرو درمیان میں پڑھ کر تم ذرا قیمت طے کرا دو، پہلے سے پوچھ بھی لو کہ یہ بیچنا چاہتا ہے یا نہیں، اور اگر بیچنا چاہتا ہے تو قیمت طے کرا دو. آپ غور فرمائیے گا، یہ تمثیل ہے کہ پروردگار عالم نے کہا بھائی یہ سونا ہمیں بہت پسند ہے، کھرا سونا ہے، خالص سونا ہے، اے محمد تم درمیان میں پڑھ کے پہلے پوچھ لو وہ بیچنا چاہتا ہے، اگر بیچنا چاہتا ہے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں. اب پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اے سونے والے بتاؤ سونا بیچو گے، یہ سونا بیچو گے؟ تو امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اب آپ بتائیے خریدنے والا کون ہے، خریدار کون ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا خریدار تو خود خدا ہے، خود پروردگار ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے اگر خریدار خدا ہے، اتنا بڑا خریدار ہے، تو میں بیچنا بھی چاہتا ہوں، مجھے بیچنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب پروردگار نے پوچھا کہ بھائی پوچھو قیمت کیا لے گا. یہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ جملہ میں نے کہا ہے اور میرے بعد اگر کوئی کہے گا تو میرا ہی فقرہ ہوگا جس کو وہ دہرائے گا، اور کیا غلط ہے کہ پروردگار عالم سے انہوں نے پوچھوایا امیر المومنین نے کہ اللہ کے رسول پھر میں تو بیچنے کے لیے تیار ہوں. پروردگار نے کہا کہ اے محمد ذرا پوچھو اس سونے والے سے پوچھو کہ یہ سونا کتنے میں بیچو گے، سونا کتنے میں بیچو گے؟ تب مولا کائنات نے جواب دیا کہ جب خریدار خدا ہے تو قیمت میں کیا بتاؤں، اے پروردگار جو تیری مرضی ہو دے دے. جو تیری مرضی ہو وہ دے دے. اور پروردگار عالم نے بھی یہی طے کیا کہ اس نے میری مرضی پر چھوڑا تو میں اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس برادران عزیز، منزل مصائب تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی دقت اور کوئی زحمت نہیں ہے. وہ علی کا نفس نفس مطمئنہ راضیتم مرضیہ کی منزل پر, ارجعی الی ربک کے راضیتم مرضیہ, نفس نفس مطمئنہ. ورنہ جہاں چاروں طرف تلواریں کھینچی ہوئی ہوں تو پھر اس کے بعد نفس میں اضطراب ہونا چاہیے, مگر آپ غور فرمائیے ساری رات امیر المومنین اطمینان کے ساتھ سوتے رہے, اور اسی علی کے وارث کا نام ہے حسین, جس کے ہاتھ میں اگر ششمائے کا لاشا بھی ہو تو وہ کہتا ہے رزن بے قضائق و تسلیمن لے امرے, کہ پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں, میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ حسین کی شان ہے, وہ علی کے وارث ہیں, وہ نبی کے وارث ہیں, وہ محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں, وہ منیت کی منزل پر فائز ہیں. عزیزوں عجیب ہے واقعا کہ اگر چھ ماہ کے اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے تو حسین کہیں کہ راضیہ تن مرضیہ رزن بے قضائق, اے پروردگار میں راضی, اور اگر حسین مظلوم کا کچلا ہوا پامال شدہ لاشا مقتل میں نظر آ رہا ہوں تو زینب کبرا ہاتھوں پر بلند کر کے کہتی ہے کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان, کہ پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. یہ راضی و رضا ہونے کی عجیب شان ہے کہ جس کے بعد سر کٹ جاتا ہے نوک نیزہ پر بلند ہو جاتا ہے, اور گویا ہر منزل پر یہی جملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ رزن بے قضا ہے, کہ پروردگار ہم تیری مرضی پر راضی ہیں, ہم تیری رضا پر راضی ہیں. عزیزو سفر کا مہینہ شروع ہو چکا, حسین مظلوم کا سر نوک نیزہ پر سفر کرتے ہوئے سفر کے مہینے میں دربار شام تک پہنچ چکا. یہ بیویاں جن کی چادریں چھین لی گئی تھیں اسی حالت میں دربار شام تک پہنچ چکی ہیں. دیکھیے برادران عزیز, عجیب یہ مراحل ہیں, عجیب یہ مناظر ہیں کہ جو مقتل کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. سر حسین نے عجیب سفر کیا, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام. ایک عجیب واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دمشق کے اندر بھی پیش آیا اور جو کوفہ کے اندر بھی پیش آیا. کوفہ کے اندر ابن زیاد کا دربار تھا اور دمشق میں یزید کا دربار تھا. ابن زیاد کے دربار میں چاندی کا تشت ہے, یزید کے دربار میں سونے کا تشت ہے, مگر چاندی کے تشت میں بھی سر حسین رکھا گیا, سونے کے تشت میں بھی سر حسین رکھا گیا. ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا, ادھر یزید تخت پر بیٹھا تھا, اور دونوں کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اور اس چھڑی سے وہ کیا کر رہے تھے, اس چھڑی سے وہ دونوں, ابن زیاد ملعون نے بھی یہ کام کیا اور یزید لعین نے بھی یہ کام کیا, اس چھڑی کو اٹھایا اور امام مظلوم کے لبوں کے ساتھ گستاخی کرنا شروع. امام مظلوم کے دانتوں کے اوپر, لبوں کے اوپر وہ چھڑی مارتا جاتا ہے. یعنی جناب زینب سے کوئی پوچھے کہ بی بی آپ نے یہ منظر کس طرح سے دیکھا, کوئی سکینہ سے سوال کرے کہ اے بی بی آپ نے اس منظر کو کیسے دیکھا, اور کوئی میرے غیرت دار بیمار امام سے ہی سوال کرے کہ اے سید سجاد آپ نے یہ منظر کیسے دیکھا. چھڑی اٹھاتا ہے, لبوں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, اور ایسے میں زید بن ارکم کھڑے ہوئے, ایک اور صحابی دمشق کے اندر دربار میں کھڑے ہوئے, اور انہوں نے للکار کر کہا اے یزید اپنے ہاتھوں کو روک لیں, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو چوما کرتے تھے کہ جن کے ساتھ تو گستاخی کرتا ہے. نہیں عزیزوں ذرا غور فرمائیے گا, ایک بہت مشہور متبرک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود, اس کی فضیلت میں یہ لکھا ہوا ہے. آج سارے حاجی جب جاتے ہیں نا, اور بالکل صحیح کرتے ہیں, وہ سب قطار بنا کر کھڑے رہتے ہیں, کیوں کہ ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. کیوں اسے بوسہ کیوں دینا ہے؟ کہ پیغمبر اکرم نے اپنے لبوں کو اس پتھر سے متصل کیا تھا, پیغمبر اکرم نے اسے چوما تھا, لہذا یہ بوسہ گائے رسول ہے. پیغمبر اکرم نے کتنی مرتبہ چوما تھا؟ ایک مرتبہ, چند مرتبہ؟ جس کے بعد حجر اسود محترم بن گیا, بالکل صحیح ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے, مگر آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جس پتھر کو چند بار پیغمبر اکرم نے چوما وہ محترم ہو گیا, اور وہ حسین کے جس کے لبوں کو پیغمبر اکرم مسلسل چوما کرتا. خصائص حسینیہ کی یہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور اسی پر منزل مصائب کو بھی مکمل کر دوں, مجلس مکمل ہو جائے. ذرا غور فرمائیے, پیغمبر اکرم حسین ابن علی کا بچپن کا زمانہ ہے, امام حسین کو اپنی گود میں لیا, پیغمبر اکرم نے حسین مظلوم کے رخساروں پر بوسا دیا, پیشانی پر بوسا دیا, لبوں کو چومنے لگے, گلے پر بوسا دیا, سینے پر بوسا دیا, شکم پر بوسا دیا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بوسا دیتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں, مسلسل گریہ کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم آہو زاری کر رہے ہیں, مسلسل نالہ و فریاد کر رہے ہیں, بچے کو چومتے بھی جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، آنسو بہاتے جاتے ہیں. کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں اور روتے بھی جاتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے ایک عجیب جملہ کہا، اقبل مواضع السیوف وابکی. ارے میں ان مقامات کو بوسہ دے رہا ہوں کہ جہاں پر کہیں تلوار کا زخم لگنے والا ہے، کہیں تیر لگنے والے ہیں، کہیں پر خنجر چلنے والا ہے، ارے کہیں پر کسی طرح سے مجروح کیا جائے گا، وہ تمام مقامات کے جہاں پر زخم لگنے والے ہیں، ارے میں آگے بڑھ بڑھ کر اسے بوسہ دیتا ہوں. میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں، ارے وہ زخم جو ابھی لگے نہیں ہیں مستقبل میں لگیں گے، ان کو یاد کر کے اللہ کا رسول آنسو بھی بہا رہا ہے، بوسہ بھی دے رہا ہے. ارے وہ زخم لگ چکے، وہ زہرا کا لال پامال ہو چکا، اس کے جسم پر تلواروں کے گھاؤ آ چکے، اس کی گردن میں شمر کا خنجر چل گیا. ارے اللہ کے رسول کی اتباع میں اتنا تو کرو کہ جب کبھی وہ خنجر کا چلنا یاد آئے آنسو بہاؤ، جب کبھی ان گھوڑوں کا حسین کے جسم پر دوڑنا یاد آئے حسین کے ان غم پر آنسو بہاؤ، اور جب کبھی یاد آئے کہ یزید نے ان لبوں کے ساتھ گستاخی کی تھی، ان گستاخی کیے جانے والے لبوں کو یاد کر کے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلبون. ماتم حسین.